نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم علماء کرام, معزز بزرگو اور میرے عزیز بھائیو, یہ ایک مضمون جو میں نے گزشتہ روز آپ کے سامنے عرض کیا تھا, اس کا باقی ماندہ حصہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ بھی مجھے افسوس ہے کہ اس پورے سفر میں مجھے یہ کمی محسوس ہوئی کہ میں انگریزی میں تفریح نہیں کر سکتا. But I want to say that I know English, I am a graduated person and I have no practice to deliver the speech in my English, but I know English and the lack of practice. So I apologize from those who do not know Urdu, and next time I think بقاعدہ زندگی و حیات ان شاء اللہ تعالی آئی ول ڈیلیور مائی اسپیچ تھارولی ان انگلش, یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو جب پیدا کیا تو اتنی اس کے لیے قسمیں کھائی, پھر اس نفس کی بھی قسمیں کھائی, حالانکہ اس سے پہلے روح موجود تھی لیکن روح کے بارے میں کوئی قسم نہیں کھائی گئی, بلکہ صرف یہ کہا کہ یہ سلون کہانی روح بولے روح من امر ربی وما اوتی تم من العلم الا قلیل. تو معلوم ہوا کہ روح جو ہے وہ تو ایک امر ربی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے کافی، اس لیے کہ الا قلیلہ کا مطلب ہے الٹل، تھوڑا سا. تو جو کچھ ہمیں علم دیا گیا ہے یہ اللہ تعالی کے علم میں سے بہت تھوڑا سا علم ہے، تو ہم اس روح کو تو احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن اس روح کے ساتھ جب تک یہ کمبینیشن آف نفس نہیں ہوا تھا، اس وقت تک روح بیچاری کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا دنیا ہے، کیا بھاگ دوڑ ہے، کیا کھانا پینا ہے، کیا رونا دھونا ہے، کیا ہنسنا ہے، کیا بولنا ہے، سب چیزوں سے ناواقف تھی. اگر یہ نفس اللہ تبارک و تعالی اس روح کے ساتھ نہیں، اس کا مکسچر بناتے اور کمبینیشن نہیں بناتے، تو زندگی کے سارے کوائف اور سارے لذائذ اور حذائذ جتنی بھی نعمتیں ہیں تو ہم ان کو نہیں پہچانتے، سب چیزوں سے محروم رہ جاتے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جنت میں جب ہم دوبارہ جائیں گے، پہلی والی بات نہیں، پہلی والی بات تو آدم علیہ السلام کی میں نے بیان کی تھی کہ وہ حضرت حوا کے ساتھ وہاں رہ رہے تھے لیکن ان کے پاس اس وقت تک نفس نہیں تھا، تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حوا کیا ہے، میں کیا ہوں. تو پہلے تو بی بی کا پتہ چل جاتا ہے، آج کل تو بھائی بی بی کیا ہے، عورت کیا ہے، مرد کیا ہے، یہ سارے رشتے تو اب معلوم ہیں ہمیں، لیکن اس وقت نہیں پتہ تھا. لیکن جب فلما ذاق الشجرا، جب انہوں نے وہ درخت کو چکھ لیا تو وہ کمبینیشن ہو گیا. اب جنت کے اندر اس کمبینیشن کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے تھے، اب ان کے لیے ساری ضروریات دنیا کی اور ساری باتیں ضروری ہو گئی کہ بھائی پیشاب پخانہ بھی ہوگا، دوسرے معاملات بھی ہوں گے، پھر بچوں کا پیدا ہونا، پھر اس کے ساتھ انزال بھی ہونا، شہوت بھی ہونا، یہ بھی ہونا، ساری چیزیں. تو پھر یہ کہا کہ چلو اب تم یہاں سے جاؤ، یہ جنت میں نہیں رہ سکتے. لیکن یہ ساری باتیں مقدرات سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی کرنا مقصود تھا. میں نے پہلی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ آدم علیہ السلام اتنے بھونچکا اور حیران ہو گئے تھے کہ ان کو کوئی لفظ نہیں سوجا کہ اپنی صفائی میں کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں. جب انہیں ڈانٹ پڑی کہ علم ان حکمان تلکم الشجرا واقل لکما ان شیطان لکما عدو مبین، لیکن بعد میں حدیث میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا، اللہ میاں کیا مباحثہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے خامخواہ یہ مصیبت ہمارے سر پیدا کر دی، نہ تم اس درخت کو کھاتے، نہ یہ ساری دنیا کے اندر آنا جانا اور یہ اعمال اور یہ لینا دینا سب کچھ ہوتا، تو خامخواہ تم نے ہمیں سب کو مصیبت میں ڈال دیا اپنے اولاد. لیکن وہ وقت نہیں تھا، دوسرا وقت تھا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا موسیٰ یہ بتاؤ کہ میری پیدائش سے کتنا پہلے لوح محفوظ پر تورات لکھی گئی. تو انہوں نے وہاں کے حساب سے، جو یہاں کے دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دن وہاں کے کالف تنتی میں ماتا دود، تو انہوں نے کہا 500 برس پہلے تورات لکھی گئی. کہ تمہیں تورات ملی؟ کہ ہاں ملی. میرا کچھ تذکرہ ہے اس نے؟ کہ ہاں ہے. کہ جب 500 برس پہلے اللہ میاں نے لکھ دیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو میں کیسے نہیں کرتا، میرے لیے تو مقدر تھا یہ، تو تم میرے پر کیا اعتراض کرے گا؟ تم نے یہ خامخواہ مصیبت میں ڈال دیا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرانا تھا اور اس طریقے سے دنیا کو آباد کرنا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آدم علیہ السلام کو ہوش تھا، ساری باتوں کا علم تھا، تو موسیٰ علیہ السلام ہار گئے اور بات نہیں کر سکے. تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کی کیفیت دوسری تھی، ان کی بات کی تو بات دوسری ہوتی ہے. لیکن اس میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری دو حیات ہیں، کہ ایک حیات ناسوتی جس میں اب ہم موجود ہیں اور ایک حیات ملکوتی جو اس کے بعد والی. سمجھتے ہم یہ ہیں کہ یہ اصل زندگی ہے اور اس میں جو کچھ کر لو کما لو کھا لو بس یہ اصل ہے. حالانکہ یہ اصل نہیں, یہ تو اصل زندگی کے لیے ایک سیڑھی کا کام دیتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کن فی دنیا کاننا کا غریب, اور پھر غریب پر بھی بات ختم نہیں کی اس نے کہ آج کل تو مسافر 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں تو بڑا ان کو لطف آتا ہے, کہاں مسافر پرانے والے تھوڑا ہی ہیں, اب تو دوسرا سفر ہو گیا. وہ دوسرا سفر ہوا کہ او عابری سبیل, بھائی سڑک کو کراس کرنا ہے, تو بس یہ تمہاری زندگی ہے. جسر الآخرہ, اسے سیڑھی بتایا, پل بتایا کہ آخرت. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت, کہ مومن کا تحفہ جو ہے وہ موت ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون سا اسے تحفہ سمجھتا ہے, ہم تو موت سے ڈرتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مومن کا تحفہ جو ہے وہ تو موت ہے, کہ وہ اصل زندگی کی طرف چلا جائے گا جو اس کی اصل زندگی. اور یہ جنت کی پھر جو زندگی ہمیں دوبارہ ملے گی, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکال دیا تو پھر جب دوبارہ ہم جنت میں جائیں گے تو پھر کیسے حزائز اور لذائز ہم ان سے متمتع ہوں گے, کیسے کھائیں گے کیسے پیئیں گے, تو وہاں کیا ہوگا, اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے لیے جو ہماری زندگی دوبارہ کے لیے مختص فرمائی ہے اس میں یہ نفس ہمارے ساتھ ہوگا, لیکن باڈیلی جسمانی طور پر ہمیں اس قسم کا بنایا جائے گا. پہلی تو بات یہ کہ سارے کے سارے جنتی وہاں پر آدم علیہ السلام کے جسے پر ہوں گے, ہمارا یہ جسہ نہیں ہوگا بلکہ وہ آدم علیہ السلام کا جس کے بارے میں آتا ہے کہ 40 ہاتھ یا 40 ذرا جو ہے ان کی چھاتی کی چوڑائی تھی, تو قد تو 200 ذرا تھا, تو اس پر ہم وہاں پر سب کے سب موجود ہوں گے. ورنہ تو کچھ بونے ہوں گے, کچھ اونچے ہوں گے, کچھ کچھ ہوں گے, تو پھر جنت میں اگر یہ جھگڑا رہے ماں ہم تو چھوٹے سے ہیں اتنے سے, تو یہ پھر جنت کہاں رہی, تو اور عجیب مسئلہ بن جائے گا. تو اللہ میں نے آدم علیہ السلام کو نیچے نہیں کیا بلکہ ہمیں اوپر کر دیا, یعنی تم مانچ. اور حدیث میں آتا ہے کہ دوستیوں کو تو اس لیے جسم بڑھا دیا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ انہیں عذاب ہو, اور جنتیوں کو اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ لطف اٹھائیں, زیادہ سے زیادہ قوائف حاصل کریں. پھر اس جسم کو جو وہاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے اس میں ایک کیفیت یہ ہے کہ جو بھی باڈی ہماری, جو خلیے, جو خون, جو چیز بھی ہمیں عطا ہوگی اس میں تغیر نہیں ہوگا, وہ بغیر تغیر کے ہوگی. کیوں ہوگی, کیسے ہوگی, اس کو بھی تھوڑا سا بیان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اصل میں ہمیں ایک قسم کی خدائی عطا فرمائی, معمولی چیز نہیں ہے. نعیمًا وملکًا کبیرہ, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی سلطنت ہے, بہت بڑی بادشاہت. تو وہاں پر ہماری زندگی جو ہے اس کو دائمی بنانے کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ بنانے کے لیے ایسا جسم عطا ہوگا کہ جس میں تغیر نہیں. جس حالت میں ہمیں عطا ہو گیا, اب آپ انتظار کریں بھائی میرے یہ شباب کے جو انفمان شباب کا جو رواں آیا ہوا ہے یہ کچھ بڑھے گا, میرے ناخن بڑھیں گے, میرے بال بڑھیں گے, کچھ نہیں بڑھے گا, سب کے سب وہی چیز جو آپ کو مل گئی مستقل. اگر اس میں تغیر آ گیا تو آپ کے لیے فنا آ گئی. ہمارے پاس تو یہاں کلیہ ہے, العالم متغیر و کل متغیر حادث والعالم حادث, تو ہم نے تو نتیجہ نکالا ہوا ہے, تو وہاں پر یہ تغیر نہیں ہے. اس تغیر سے مبرہ ہماری زندگی وہاں پر ہوگی. اور اب اس کے ساتھ یہ کہ صاحب وہ لذتیں وہ نعمتیں وہ حور و قصور وہ سارے انہار اور شجر اور طیور ساری چیزیں ہیں, لیکن جنت میں وہ معاملہ دوسرا ہے. ایک آم کو آپ وہاں کھائیں گے, اگر وہی آم آپ کو بار بار ملے تو آپ تنگ آ جائیں گے, وہی کھا چکے اسے تو ہم, یہ تو انسان کی فطرت ہے, یہ فطرت تو وہاں جائے گی ہماری. تو اللہ تبارک و تعالی اس آم کا دوسرا ذائقہ دوبارہ دیں گے. ہر دفعہ یہ ہوگا کہ بھائی اب کے کون سا ذائقہ ملتا ہے, اب کے کون سا ذائقہ ملتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالی کی تجلی ہم دیکھیں گے اور اس کی کیفیت ہمیں ملے گی, اس کے بعد بھی وہ دوسری تجلی میں دوسری کیفیت ہوگی. اس لیے کہ وہاں تنوع ہے ہر چیز میں, اور وہ تنوع ذات باری تعالی کا تنوع ہے. تو اس تنوع سے ہمیں وہاں پر متصف کر کے پھر وہاں پر ہماری زندگی کے دوسرے حالات ایسے ہیں کہ صاحب جنت اردوہا کا ارد سمائے ولڑ. مفسرین لکھتے ہیں کہ عام ادنا آدمی کی جو جنت ہوگی وہ بھی آسمان زمینوں کے جو درمیان میں فاصلہ اتنی بڑی ہوگی. کیسی کیسی جنتیں ہوں گی, کیسی بادشاہت ہوگی, پھر وہ آٹھ جنتیں, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کہاں ہوگی, کیسے ہوگی, ہم کیسے وہاں جائیں گے, کون سا ہمیں راکٹ لینا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا, وہ تو بہت فاصلے ہیں. تو اب آپ کو میں تھوڑی سی بات یہ بتاؤں کہ جنت کی زندگی وہاں کیا ہے. اور مجھے آپ کہیں گے یہ اپنے من سے کچھ باتیں گھڑ رہا, نہیں من سے نہیں گھڑ رہا ہوں, باتیں میرے پاس جو کچھ ہیں وہ قرآن پاک سے ہی ہیں. کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے اور کروڑوں میل کا ہمارا ان کا فاصلہ ہے. تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. بات پہنچ گئی, اس لیے کہ صرف ہمارا وہاں ارادہ اور بات کرنا, بات وہاں پہنچ جائے گی جہاں آپ بات کرنا چاہتے ہیں, خواہ کسی سے بھی بات کرنا چاہیں, کسی وائرلیس کی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر پہنچیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ہاں آ جاؤ, کوئی حرج نہیں, پہنچ گئے. اب پہنچنے کے لیے کوئی ہوائی جہاز آئے گا وہاں یا راکٹ آئے گا؟ نہیں, بس قدم اٹھائے تو پہنچ گئے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ باتیں جو تم گھڑتے ہو؟ میں نے کہا بھائی دلیل تو ہے, اس لیے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, تو قرآن پاک میں آتا ہے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. تو یہ آواز کروڑوں میل دوزخیوں کے پاس کیسے پہنچ گئی, اس جنتی کی آواز دوزخ والوں کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ معلوم ہوا کہ وہاں صرف ارادہ ہے کہ ہمیں دوستیوں سے یہ بات کہنی ہے, وہاں آباد پہنچ گئی آپ. یہ میری دلیل ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرنا چاہیں تو وہاں پر اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اب کیسے ان سے بات ہوگی کیا ہوگی, نہیں, بس آپ کا ارادہ کسی چیز کا بھی یا کسی کے پاس جانے کا, بھائی آپ کے والد کی جنت کہاں ہے, آپ کے دادا کی کہاں ہے, پردادا کی کہاں ہے, ماں کی کہاں ہے, باپ کی کہاں ہے, بیٹے کی کہاں ہے, تو یہ ساری چیزیں بہت فاصلے سے ہوں گی. کوئی چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہیں یا فلیٹ نہیں بنے ہوئے کہ آپ ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ میں چلے جائیں. تو جنت ہے بھائی, وہاں باغات ہیں, وہ نہ جانے کتنے کتنا بڑی بڑی جنتیں ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی عجیب بات, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم, کہ ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. وما علتناهم من عمل من شيء, اور ان کے اعمال کے کم و بیشی کا ہم خیال نہیں کریں گے. بھائی وہاں تو مغفرت ہے, جب عطا ہو رہی ہے تو عطا ہو رہی ہے, تو سب کو ایک جگہ کر دیں گے. لیکن وہ جگہیں ایک جگہ کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک آدمی کی یہ سارا کرہ جو زمین کا ہے اتنی بڑی جنت ہوگی، اس میں سارے ممالک آپ کی ساؤتھ افریقہ، امریکہ، انگلستان، ہندوستان، پاکستان، اللہ بلا، یہ جو کچھ اس وقت اس کرے پر ہے وہ ایک آدمی کی جنت ہے، اور پھر اس سے بڑی بھی جنتیں ہوں گی. اب رہا صاحب بیوی بی کا، حور و قصور کا، بھائی ایک عورت سے آپ کو اگر ایک ہی لذت ملے تو آپ اس سے تنگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے تو وہ لذت حاصل کر لی، اب کیا ہے، تو بیکار کا ایک مسئلہ ہے میرے لیے، کہاں اس کو رکھوں. نہیں، اس لذت میں بھی تنوع ہے، وہ بھی ہر دفعہ دوسری ملے گی. اور حوروں کا تو وہاں پر اللہ میاں نے ایک امبار لگایا کہ جنتی جا رہے ہیں، ایک پھل نظر آیا، پھل لے لیا. اب یہ تو آپ کہتے ہیں کہ جنت کے پھل منہ میں آ جائیں گے، بھائی جب آپ کا 200 ذرا کا قد ہوگا تو جنت کے وہ سارے تو آپ کے منہ پر لٹکتے ہوئے ہوں گے، پھر جائیں گے کہاں؟ آپ کو کہاں ضرورت ہے کہ بھائی ہاں وہ تو ہیں، پہلے ہی سے موجود ہوں. تو اب آپ نے ایک پھل کو توڑا کھانے کے لیے، اب اس نے ایک حور صاحبہ بیٹھی ہوئی آلہ بجا لاتی، ارے یہ تو میں نے پھل کھانے کے لیے لیا تھا، یہ کہاں سے آ گئی کمبخت. اور حدیث میں آتا ہے کہ نیچے اترتے اترتے جوان ہو جائے گی وہ نیچے سا. تو حوریں تو درختوں پر بیٹھی ہوئی ہوں گی، اور آپ جائیں گے کسی کو اشارہ کریں گے وہ آ جائے گی، اور ویسی حور وہاں پر دوسری اللہ تعالیٰ اسی وقت بٹھا دیں گے. تو یہ وہاں کی نعمتوں کا ہم کوئی تصور تھوڑا ہی کر سکتے ہیں، کوئی خاکا توڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کی نعمتوں کو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. ولا خطر فی قلب بشر، کہ کسی انسان کے قلب کے اندر وسوسے کے طور پر بھی نہیں آ سکتی وہ باتیں. تو میں تو ادھر ادھر سے جمع کر کے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، کہ کچھ تھوڑا سا سمجھ جائیں آپ کہ وہ زندگی وہاں کی ہے کیا. ہم تو اس کے پیچھے، اس زندگی کے پیچھے پڑے ہیں، وہ اس میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، سارے دنیا کے دھندے ہمیں یہاں سوج رہے ہیں. اور جو اصل ہماری زندگی ہے، ملکوتی زندگی، اس کی ہمیں فکر نہیں. ہم تو یہاں اس کے لیے کام کرنے کے لیے آئے تھے کہ بھائی اس کی کچھ تیاری کر لو، کہ وہاں جا کر ہمیں اصل زندگی جو ہے اس کے مزے اٹھانے. یہاں تھوڑا ہی مزہ لیں، یہاں تو ایک ہمیں ضمناً یہ چیزیں عطا کی گئی ہیں، لیکن اصل نعمتیں یہ نہیں ہیں. نعمت تو اصل وہاں ملے گی. پھر اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک سسٹم ایسا بنایا. اب آپ کہیں گے آج کل تو یہ سسٹم جو ہے انسان نے بنا بنا کے خود ہمیں ثابت کر دیے کہ ایسے ایسے سسٹم، ایسے ایسے کمپیوٹر، ایسے ایسے ریبوٹ اور ایسے ایسی چیزیں انسان نے خود بنا لی، کہ وہ حیران ہے کہ بھائی اب اس ماڈل سے ایک دوسرا ماڈل آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے. تو جب انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا، وہ تو قادر مطلق ہے ہر چیز. تو انہوں نے ہمیں سسٹم یہ دیا کہ تمہیں اشتہا بھی ہوگی، یعنی نفس تو ساتھ ہے، اگر بھوک نہیں لگے تو کھانے کی لذت کہاں آئے گی؟ لذت تو بھوک کے ساتھ ہے. ایک آدمی کو بھوک ہی نہیں لگتی، وہ بیٹھا ہوا ہے، کیا کھائے گا اور کیا اسے لذت آئے گی؟ جب بھوک اور اشتہا نہیں ہے تو لذت کہاں؟ یہ جو ہمیں روزے میں کھانے کی لذت ملتی ہے، پینے کی لذت ملتی ہے، اس وجہ سے کہ ہمیں اس وقت بہت اشتہا ہوتی ہے، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں. تو جو لذت رمضان میں کھانے پینے کی ہمیں ملتی ہے وہ بعد میں تھوڑا ہی ملتی ہے، وہ تو روزے کے ساتھ مختص ہے، اس لیے کہ اس کی اشتہا ہمیں اتنی بڑھ جاتی ہے. تو وہاں بھی اشتہا ہوگی. ولحم طارم مما یشتہون، معلوم ہوا کہ اشتہا ہے. وہ فاق حدیم مما یتخیرون، تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہمیں اشتہا کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے نظام کا طریقہ، اس کو ہضم کرنے کا طریقہ، اس کے کھانے کا طریقہ ہمارے ساتھ مختلف ہے. کھا لیا ہم نے، پوری لذت مل گئی، میدے میں چلا گیا، لیکن اب اس کا فضلہ نہیں بنے گا، اب پیشاب پخانا نہیں بنے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس ساری غذا کو اور سینے کے ذریعے سے باہر نکال دیں اور وہ بھی اتنا خوشبودار کہ ساری جنت مہک جائے گی. یہاں تو ہمارا فضلہ بدبودار ہوتا ہے, سڑ جاتا ہے یار کہاں اس کو, تو اب تو فلش آگے یا آگے بھگاؤ اسے کہاں. اس لیے کہ یہ تو انسان کا فضلہ, یہاں تو کیا کھاتے ہیں, جو کچھ کھاتے ہیں اس کا وہی تو بنتا ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے یہاں ایک مرید تھے, وہ بیچارے رہتے تھے, ان کی لونڈی جو تھی وہ کھانا لے جاتی تھی. یہ حضرت اس لونڈی پر عاشق ہو گئے, اب اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ کب وہ کھانا لے کر آئے گی, کب فلانی چیز لائے گی, کب یہاں سے گزرے گی. اب شیخ نے دیکھا کہ یہ کس چکر میں پڑ گیا ہے, کیا انتظار کرتا ہے. شیخ کو تو اندازہ ہو جاتا ہے, اندازہ ہو گیا کہ صاحب زادے اس لونڈی پر عاشق ہو گئے. اب علاج کیا کریں, علاج تو کرنا تھا. شیخ نے لونڈی کو جمال گھوٹا دے دی, خالیا بیچاری نے. اب جو دست لگے جو دست لگے, اب اس سے کہا کہ یہ اتنے میں نے کونڈے رکھ دیے طباخ, ان میں تم اپنا سارے دست کرتی رہو. وہ بیچاری بھرتی رہی, یہاں تک کہ وہ خود بھی فضلے میں لت پت ہو گئی, برا حال, سارا رنگ روغن نکل گیا, منہ پر مکھیاں بھنکنے لگی. کہ جاؤ اس کے پاس, جاؤ اپنے عاشق کے پاس. وہ بیچاری لڑکھڑاتی یہ گئی, حاضروں میں آداب بجا لاتی. شیخ پیچھے پیچھے تھے, انہوں نے کہا کیوں کیوں منہ موڑتے ہو, عاشق نہیں تھے تم اس پر؟ اچھا پھر میرے ساتھ آؤ. آئے لے گئے کہ یہی تو اس میں سے نکلا ہے, یہ رنگ روغن جو تھا, یہ پخانا جو بھرا ہوا ہے یہ ان میں طباخ میں, اس پر عاشق تھے پھر تم؟ اگر اس پر نہیں تھے, وہ تو موجود ہے ابھی, اس میں سے اگر مائنس کوئی چیز ہوئی ہے تو وہ یہ فضلہ ہوا ہے, تو کیا تم اس پر عاشق تھے؟ علاج ہو گیا. تو ہم تو اس پر عاشق ہوتے ہیں, وہ رنگ روغن جو ہے نا وہ تو خالی فضلہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ ہم یہاں نہیں سمجھتے. وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ساتھ معاملہ دوسرا رکھا کہ یہ جو ہے فضلے کا معاملہ, کہ آپ کے منہ سے بلغم آئے گا, تھوک آئے گا, نہیں آئے گا, آپ کے ناک سے ایک سنک آئے گی, ریٹ آئے گا, نہیں آئے گا, کوئی چیز ایسی نہیں جو ذرا سی بھی کراہت والی وہاں, ہر چیز سے آپ کو منزہ اور مبرہ بنا کر اس ساری اختیارات دے کر پھر وہاں پر آپ کو رکھا جائے گا. اور وہاں بڑے بڑے فنکشن ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک فنکشن یہ ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ کہا جائے گا کہ وہ جنتیوں کو زبور سنائے. اب یہ میری دلیل ہے, آپ دلیل سن لیجیے, کہ جہاں بھی ہوں گے داؤد علیہ السلام, مجھے اس سے بحث نہیں, لیکن جب وہ زبور پڑھیں گے تو سارے جنتی اس وقت سن رہے ہوں گے اپنی اپنی جنت میں. کروڑوں کے فاصلے پر ساری جنتیں ہیں, لیکن ہر جنتی ادنا سے اعلیٰ تک سب سن رہا ہے کہ زبور پڑھی جا رہی, اور وہاں کے 100 سال تک اس کے کیف میں وہ پڑے رہیں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جائے گا کہ آپ کچھ تلاوت فرمائیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد تلاوت فرمائیں, سارے جنتی سنیں گے, 500 سال تک کیفیت میں پڑے رہیں گے. تو وہاں تو ٹائم اینڈ لمٹ تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے بھائی کچھ حصہ گزر گیا ہماری زندگی, نہیں, وہاں تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, اب تو آپ ان چیزوں سے فارغ ہیں. تو یہ تو عرصے اس لیے بتائے گئے کہ یہاں کچھ ہمارے بات سمجھ میں آ جائے, ورنہ وہاں کے لیے تو وہاں ٹائم لمٹ نہیں ہے. پھر اللہ میاں سے درخواست ہوگی کہ آپ کچھ سنیں, تو سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالی سارے جنتی سنیں گے. تو اس قسم کے فنکشن بھی وہاں ہوں گے. دوسرے کہ کسی جنتی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے پاس کوئی چیز کم ہے. جنتیں تو مختلف ہیں اور ان کے, لیکن آپ ہر ایک کے پاس جا سکتے ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جتنی نعمتیں ہیں, حضور کے مہمان بن کر سب سے متمتع ہو جائیے, چلے گئے وہاں تو وہاں ساری نعمتیں جو بھی آپ چاہیں وہ آپ کے لیے حاضر. تو کہیں بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ کسی کو یہ احساس ہو کہ میں تو چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے, میرے پاس کار ہے اس کے پاس کار نہیں, فلانے کے پاس اتنی لگژری ہے میرے پاس نہیں, وہاں یہ نہیں ہوگا. ورنہ پھر وہ جنت کیا ہوئی, تو وہ تو ایک عجیب وبال ہو جائے گی. نہیں, وہاں پر ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے یہ کھوٹ کو نکال دیں گے. وہ جاننا لگلا لکی آنا کی. تو یہ جو ہمارا غل ہے دل کے اندر, وہ سارے ہمارے قلوب سے اللہ تعالی سب نکال دیں. یہ نفس جو ہے وہاں کے لیے بھی بنایا اور یہاں کے لیے بھی بنایا. اب اس کو جو حضور کا وہ الہام کیا تھا اور تقوی کا الہام کیا تھا, تو حضور اس کی بیس بنائی اور تقوی اس کے بعد آپ کو مجاہدے کے طور پر دیا کہ بھائی تھوڑا سا یہ ہمت کر کے کام کرو. ہمارے حضرت تھانوی نعم اللہ مرکزہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے ایک جملے میں سارے سلوک اور تصوف کو معلوم کرنا چاہے تو میں ایک جملے میں بتا دوں. ایک جملے میں؟ ہاں. کیسے؟ فرمایا کہ تصوف تو نام ہے مجاہدے کا, اور مجاہدہ کہتے ہیں ہمت سے کام کرنے کو. تو جب کسی نیک کام کرنے میں سستی آئے تو ہمت کر کے اس کام کو کر لو, اور جب کسی گناہ کا تقاضا ہو تو ہمت کر کے اس سے رک جاؤ. بس سارا تصوف اس میں, سارا مجاہدہ اسی ہمت کا نام ہے. جب تک یہ ہمت کوئی نہیں کرے گا تو خود بخود اس کی اصلاح نہیں ہوگی, ہمت تو اسے کرنی پڑے گی. تو اسی ہمت کا نام مجاہدہ, اسی کا نام سلوک ہے, اسی کا نام تصوف ہے. اس ہمت سے ہی تقوی اختیار کر سکتے ہیں آپ, اور تزکیہ نفس کر سکتے ہیں. اصلاح نفس کے جو طریقے تھے, جو میں نے تین باتیں بتائی تھی آپ کو, کہ ایک قوت عقلیہ اور ایک قوت غضبیہ اور ایک قوت شعبیہ, اس کی تو میں تفصیل بیان کر چکا. لیکن تمام جتنے بھی ہمارے اخلاق ہیں ان سب کا ہمیں درمیانی درجہ چاہیے, کوئی افراد تفرید کی ضرورت نہیں. اسی کا نام تزکیہ ہے اور اخلاق کا سنوارنا ہے کہ ہر چیز کو, اور پھر جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر رکھی ہے, وہ رذائل سے ہو یا خصائل سے ہو اس سے بحث نہیں, لیکن وہ ہمارے لیے ضروری ہے, اس کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو کسی مقام پر لے جانا ہے. وہ تو رہے گی ہر چیز. بھائی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جی میرے سے بخل نکل جائے, کوئی یہ چاہے کہ میرے سے رشک نکل جائے, نہیں نکلے گا نہیں, یہ تو خاصیتیں ہماری رکھی ہیں. لیکن بخل کو کہاں استعمال کر سکتے ہو اور اسراف کو کہاں استعمال کر سکتے ہو؟ اسراف بھی برا, بخل بھی برا, دونوں ہی برے. ان اللہ لا يحب المسرفین لا يحب من كان مختالا فخورا. تو ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالی کو پسند نہیں ہیں, لیکن ہمیں عطا کیے ہیں, نعمت کے طور پر عطا کیے ہیں, تو ان کو ہمیں استعمال کرنا ہے, ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو رش تو ہمیں اس معاملے میں, بھائی یہ اتنی عبادت کرتا ہے مجھے اس سے زیادہ کرنی چاہیے, یہ اتنی نیکی کرتا ہے مجھے کرنی چاہیے. تو یہاں پر آپ حسد بھی استعمال کریں, رشک بھی استعمال کریں, سارے کام استعمال کریں تاکہ آپ کی طبیعت کے اندر جولانی پیدا, اس سے زیادہ کام کرنے کی رغبت ہو. لیکن ہر جگہ نہیں ہے یہ. تو ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کے طور پر دیا ہے, اور ان کی اصلاح جو ہے اسی کا نام جو ہے تقویٰ ہے, اور اس تقویٰ کے اختیار کرنے سے تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے. تزکیہ نفس کے لیے میں نے آپ سے تین باتیں عرض کی تھی کہ نفس کی تین قسمیں. پہلے نفس امارہ ہے, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بسوء الا ما رحم ربی. تو یہ نفس امارہ جو ہے یہ تو سرکش باغی ہے, ہر بات کو خلاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک کو محفوظ کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اللہم لا تکلنی لا نفسی طرفت عین وتنفس کل نفس, کہ ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر دینا. تو نفس جو ہے وہ تو اس بات کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے ہی تم آؤ تمہیں پلٹ کر مار دے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ گھوڑا ہے نفس, اس کو اگر اتنا کھلاؤ گے کہ یہ سرکش ہو کر اچھلنے کودنے لگے تو یہ تمہیں گرا دے گا. اور بھائی اتنا بھوکا مارو گے کہ لے کر ہی نہ چلے تو یہ ویسے مر جائے گا. تو اس کو درمیان میں رکھو کہ سواری کا کام دے, شوقی نہ کرے, بغاوت نہ کرے, اس حساب سے اس کو ساتھ رکھو. پہلے زمانے میں تو بہت مجاہدے ہوتے تھے, بڑی ریاضتیں ہوتی تھیں, لیکن اس زمانے میں ہمارے حضرت تھانوی رضی اللہ مرقدہ نے وہ جو تصوف کے چار اصول تھے, میں انہیں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ چار یہ ہیں کہ قلت کلام, کم بولنا, قلت طعام, کم کھانا, قلت منام, کم سونا, قلت اختلاط مع الانام, لوگوں سے کم ملنا جلنا. یہ چار اصول تھے موٹے موٹے, کہ جب تک آپ ان اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو آپ سلوک نہیں طے کر سکتے, آپ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو قلت کلام ہے. اب ہم جناب علی بولنے کے ماہر, جہاں بیٹھ جائیں گپے لگ رہی ہیں. اور پھر ہر شخص جو ہے بہت بڑا عالم, بہت بڑا فاضل, آپ بیٹھے ہوئے یہ کہیں یار میرے سر میں درد ہے, فلانی گولی استعمال کر لو, سب ڈاکٹر اس وقت ہیں, ارے چھوڑو میں بتاتا ہوں یہ گولی استعمال کرو. یہ تو شکر ہے وہ 3 ناٹ 3 کی گولی نہیں بتاتے, یہی گولیاں بتاتے ہیں. سب گولیاں, ہر ایک ڈاکٹر بن گیا. اور اگر مسئلے کی ضرورت ہو تو سارے فقیر ہوں, سب کہیں گے ہاں ہاں ہوگی. ارے بھائی تم کوئی فقیر ہو, مفتی ہو, کیا ہو. پھر ایک ساتھی تھا بیچارہ, ہم نئے جوان تھے اس وقت, تو روزہ رکھا اس نے, میں نے بھی رکھا, تو روزے تو رکھ ہی رہے تھے. تو میں گیا تو وہ کچھ کھا رہا تھا. ارے بھائی کیا ہوا, روزہ نہیں رکھا؟ نہیں بھائی رکھا تھا میں نے. پھر کیا ہوا؟ یہ ٹوٹ گیا. میں نے کیسے ٹوٹ گیا؟ کہ میں سو گیا تھا, مجھے نہانے کی حاجت ہوئی, تو میں نے اس فلانے سے مسئلہ پوچھا, اس نے کہا تیرا روزہ ختم. تو میں نے ختم کر لیا. لیجیے صاحب, بھائی کس مفتی کے پاس گئے تھے تم؟ مطلب ارے اس کمبخت کو یہ مسئلہ تھوڑا ہی معلوم, لیکن بتا دیتا ہے ہر ایک. یہ نہیں کہتا کہ بھائی جا کر کسی عالم سے معلوم کر لو, بھائی میرا ہماری کام نہیں ہے, ہمارا سیکھا نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہر شخص جو ہے بات کرنے کا ماہر. پھر اس بات کے اندر ایک سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ غیبت کا آتا ہے. اور غیبت کو سمجھنے کے لیے علماء نے بہت زور لگایا اور صوفیاء نے بہت زور لگایا کہ غیبت کو سمجھ. اور علامہ نے بھی قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کہ تم کیا یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لو؟ اب اس سے زیادہ اور کیا سمجھایا جائے؟ فکرہتم سکرا. تو معلوم ہوا کہ غیبت کوئی معمولی چیز نہیں, مگر غیبت کہتے اس کو ہیں کہ ایک آدمی میں واقعی وہ چیز موجود ہو. یہ نہیں کہ نہیں ہے اس کے, نہیں ہے بھائی, ایک آدمی کا ایک ٹانگ میں فرق ہے, لگلا ہے وہ. اب آپ اس کو ایسے خطاب سے نوازیں کہ جو اس کو برا لگے. لنگ تو ہے اس کے پیر, مگر آپ کہیں بھائی تنور لنگ صاحب آئیے تشریف لائیے, تو اسے برا لگے گا, خامخواہ مجھے تم تنور لنگ بنا دیا تم نے, یا لنگر دین کہہ دیں یا کچھ اور کہہ دیں, تو یہ جو خطاب دینے ہیں اسی کا نام غیبت ہے، اور یہ زبان کا چٹخارہ ہے خالی، اور یہ ایسا عجیب چٹخارہ ہے کہ باوجود اس کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ زنا سے بھی زیادہ سخت. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حاجی امداد اللہ صاحب حاضر مکی رحمۃ، کہ حضرت یہ اشد من الزنا کیسے ہو گیا؟ ہمارے زنا کو تو سب گناہ سمجھتے ہیں، غیبت کو کوئی بھی نہیں سمجھتا، اس وجہ سے یہاں شدت کو کے ساتھ بیان کیا گیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کو سمجھو کہ یہ گناہ ہے. تو یہ ہم ساری زبان کے چٹخارے میں کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جتنی نیک اعمال اس کے پاس ہیں اس وقت، یہ سارے اس کو منتقل ہو جائیں گے جس کی غیبت، اور اس کی ساری برائیاں تمہاری طرف منتقل. وہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا اور آپ مجسم برائیوں میں آ گئے، کوئی آپ کے پاس نکلی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا کہ اگر آپ کو مجبوراً غیبت کرنی پڑے تو آپ کس کی غیبت اس زمانے میں کریں؟ ہمیں کیوں کروں؟ کہ نہیں، ہم تو ایک سوال کرتے ہیں، آپ کو اگر کرنی پڑ جائے، کوئی ایسی جگہ آ جائے، تو انہوں نے کہا میں اپنی ماں کی کروں. آپ اپنی ماں کی کریں؟ کہا ہاں بھائی، میری نیکیاں میرے ماں کے پاس ہی تو جائیں گی، میں کسی دوسرے کو کیوں دوں؟ تو آپ دیکھیے کہ وہ جانتے تھے کہ غیبت کیا ہے اور کیا نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبان کا چٹخارہ ہے، اس کے لیے ہم بیٹھے ہوئے گپ مارتے ہیں، اس کی غیبت اس کی غیبت، اور خصوصاً عورتوں میں تو یہ بہت ہی مرض ہے. ارے بہن فلانی ایسی اور فلانی ایسی، بس وہ تو اپنا معاملہ روز حساب کتاب بے باک کرتی رہتی ہیں، جو کمایا وہ دے دیا دوسروں کو. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو قلت کلام ہے، اس کی تعریف جو صوفیہ نے کی ہے، میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک دوسرے بزرگ آتے تھے، اتفاق سے وہ نہیں آئے. انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ بھائی وہ آتے تھے، آج آئے نہیں. بس آپ کچھ عذر ہو گیا ہوگا، کوئی وجہ ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، دوسرے دن نہیں آئے. کہا بھائی نہیں، اب تو کوئی بات ہے، ہمیں ان کی خدمت میں جا کر ان کی خیریت معلوم کرنی چاہیے. بہت اچھا، گئے. کیا کر، جو مسنون طریقہ ہے، ان کو سلام کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بیچارے باہر آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا آپ کا معمول تھا آنے کا، آپ دو دن سے آئے نہیں. کہ جی ہاں، میرے ایک پھوڑا نکلا ہے. ان بزرگ نے یہ کہا کہ کہاں نکلا ہے، وہ خاموش ہو، بات ختم ہوگی. واپس گئے، شیخ نے کہا کہ اوپر اس نے ایک رسی باندھو اور مجھے الٹا لٹکاؤ. کہا حضور، الٹے لٹکنے کا کیا مسئلہ آ گیا؟ کہاں، میں اپنے نفس کا محاسبہ کروں. کیا ہوا؟ کہا مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ایک فالتو لفظ استعمال کیا، ان سے فالتو جملہ کہا کہ کہاں ہو گیا. مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو بتانا ہوتا تو وہ پہلے کہتے کہ میری ٹانگ میں پھوڑا ہے، میرے ہاتھ میں پھوڑا ہے، میرے بغل میں پھوڑا ہے، کہیں بتا دیتے نا. تو انہوں نے یہ بات نہیں کہی، انہوں نے کہا میرے پھوڑا نکلا ہے. تو میں نے کیوں کہا کہ کہاں نکلا ہے، وہ بتانے کی جگہ نہیں تھی، وہ خاموش ہو گئے. تو میرا یہ جملہ ضائع گیا، میں نے فالتو بات کی. تو میں نماز معکوس پڑھوں گا. صلات معکوس صوفیہ کے یہاں الٹے لٹک کر ایک نماز ہوتی ہے، جو مجاہدے کے طور پر پڑھیں، شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں. تو بہرحال مریدوں نے لٹکایا انہیں، انہوں نے وہ اپنا محاسبہ کیا، اس کے بعد وہ اس سے فارغ. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک جملہ بھی اگر کوئی زائد کہہ دے. ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی فالتو بات کرتا ہے، اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوسری بات کرتا ہے، دوسرا دھبا لگ جاتا ہے. اور فرمانے کہ ضرورت ہے، اگر کوئی سارا دن چیخے کہ 2 روپے کلو پیاز، تو وہ پیاز اس کی نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے، بیچ رہا ہے، گلیوں میں پھر رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن بے ضرورت ایک جملہ کوئی کہے تو اس کے دل پر دھبا لگتا رہے گا، یہاں تک کہ سارا دل سیاہی سے بھر جائے گا، انوار کی جگہ نہیں رہے گی. تو یہ قلت کلام جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں جتنی عافیت ہے، من سکت نجا، بھائی جو خاموش رہے گا اس نے نجات حاصل کر لی. خاموشی ساری دنیا کا دی بیسٹ، سب سے بہتر علاج ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کرے. ایک شہزادے صاحب نے پڑھ لیا تھا اس کے بارے میں، بولنا چھوڑ دیا، تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ شہزادہ گونگا ہو گیا. بولا اسے، ارے بھائی تم بولتے کیوں نہیں؟ اب خاموش کھڑے. حکما کو بلایا، دیکھو اسے. انہوں نے معائنہ کیا، حلق کا، خنجرے کا، زبان کا. شہزادے تو ٹھیک، ارے کیوں نہیں بولتے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسا کریں کہ آپ اس کو، کوئی صدمہ ہو گیا ہوگا، اسے تفریح کرائیں، کوئی شکار وکار کھلائیں، باہر لے جائیں. بہت اچھا. اب تک آگے کے پاس شہزادہ بولتا ہی نہیں، گونگا ہو گیا، زبان کو ہو کیا گیا؟ تو شکار پر لے گئے، تیتر کا شکار ہو رہا تھا. تیتر کے شکار کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کمبخت تین پھرے مارتا ہے، ایک جگہ سے اڑے گا، دوسری جگہ جائے گا، پھر وہاں سے دوسری جگہ، تیسرے پھرے کے بعد نہیں اڑتا یہ، پھر کہیں چھپ جاتا ہے. تو پھر اس شکاری اس کو وہیں ادھر ادھر جال ڈال کر پکڑ لیتے. تو وہ تو اس وقت ہے جبکہ کہیں معلوم ہو جائے اور اڑے، لیکن اگر وہ خود ہی کہیں ہے اور بول پڑا بےچارا، تو ویسے ہی پتہ چل گیا کہ اس جھاڑی میں تو تیتر ہے. تو تیتر کی تلاش ہو رہی تھی، ایک تیتر دور سے بول پڑا، کٹیلو کٹیلو، بھائی اس کی آواز تھی. شہزادے نے کہا کہ کمبخت مارا گیا، اب تو شور مچا کہ شہزادہ صاحب بول پڑے، شہزادہ صاحب بول پڑے. بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ ابھی کہا ہے انہوں نے کہ شہزادے بول پڑے، پھر اب کیوں نہیں بول؟ پھر کھڑے. بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا اس کے درے لگاؤ، پٹنے لگا. کہتا بتاتا ہوں کہ وہ کمبخت تیتر بولا تو وہ تو ویسے مارا گیا کہ اسے تو آپ نے جال ڈال لیا، اور میں اس کے بولنے پر بولا تو میری پٹائی ہو گئی. یہ بولنا ہی تو مصیبت ہے، میں اسی سے تو عافیت چاہ رہا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ جس شخص نے بولنے کو کنٹرول کر لیا تو آدھا تصوف تو اس نے طے کر. اب رہ گیا قلت طعام. تو ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی کے زمانے کا جو کھانے کا نصاب ہے میں نے اس کو منسوخ کر دیا، اس زمانے میں وہ نہیں چل سکتا. اس لیے کہ کھانا اگر آج کل وہ کھائیں، اس وقت کے جو مجاہدین اور صوفیہ تھے تو جو سبزی فروش اپنی سبزی دریا پر دھوتے تھے، وہ پتے وتے گلے سڑے ادھر ادھر پھینک دیے، ان پتوں کو کھا کر گزارا کرتے تھے. تو ابھی تو وہ باتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے تو آج با آٹا جو ہے 24 گھنٹے کے لیے لکھا ہے امام غزالی نے. تو ہم تو ہمارے تو ہو جائے گا، چڑیا گھر پہنچ جائیں گے. تو ہم وہ آج پا آٹا نہیں کھا سکتے. اب تو دنیا بھر کی نعمتیں اور پھر گجراتیوں کے کھانے، اللہ بھر ایک دسترخوان پر 1700 کھانے دیکھتا ہی رہتا ہوں میں. کھانے کی توفیق نہیں ہوتی مجھے، میں کس کس کو کھاؤں گا؟ یہ تو ماشاء اللہ ہے، لیکن حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو، پیٹ بھر کر کھا لو، جی بھر کر مت کھاؤ. بہت رعایت فرمائی کہ دیکھو، پیٹ بھر کر کھاؤ، جی بھر کر مت کھاؤ. یہ میں نے ترمیم کر. تو اب جی نہیں بھرتا، یہ مڈی لذیذ آئس کریم ہے، 2 چمچے اور لے لو. تو ہم ہر وہ لذیذ چیز اس سے جی نہیں بھرا تو فالتو لیتے رہتے ہیں، تو پھر اپنے معدے کا ستیاناش کر لیتے ہیں اور ساری دنیا کے امراض ہمارے اوپر آ جاتے. تو قلت طعام میں حضرت نے فرمایا کہ بس اتنا کام کرو، اس سے زیادہ. قلت منام میں فرمایا کہ یہ بھی میں نے اس کو منسوخ کر دیا، امام غزالی کا نصاب نہیں چلے گا. اب یہ ہے کہ بوڑھوں کے لیے 6 گھنٹے اور جوانوں کے لیے 8 گھنٹے 8 گھنٹے سونا ضروری ہے، اس لیے کہ صحت سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اگر صحت نہیں تو پھر آپ کچھ ہمارے حضرت وسیل امت نمبر اللہ عمر کو دو، تو یہ فرماتے تھے کہ صحت کو باقی رکھنا واجب، اس لیے کہ اگر صحت درست ہے تو آپ عبادت درست کریں گے، سارے کام درست کریں گے، اپنے حقوق جو لوگوں کے ہیں وہ صحیح ادا کریں. اب صحت ہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو فرماتے تھے کہ صحت کو درست رکھنا، ایکسرسائز کرنا، ورزش کرنا، یہ بہت ضروری. ہمارے حضرت تھانوی نبی اللہ عمر قدو 3 میل صبح جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میں اپنی پوری کلام پاک کی منزل اسی وقت تلاوت کرتا ہوں. فجر کے بعد جاتے تھے اور 3 میل واپس آتے تھے، اور حمائل شریف گلے میں ہوتی تھی یا جیب میں رکھی ہوئی، جہاں کہیں متشابہ ہوا تو دیکھ لی، تو تلاوت فرماتے تھے. لیکن یہ چہل قدمی جو تھی، چہل قدمی تو کیا ہے، 40 قدم تھوڑا ہی تھے، تو 3 میل تھے، تو یہ صبح کی ہوا خوری تھی، تو اس کو ورزش کے طور پر حضرت نے ساری عمر معمول بنایا. اب بعد میں تو ضعیف ہو گئے تھے. ہمارے حضرت مسیح الامت ڈنڈ بیٹھک لگاتے تھے اور جسم کو ادھر ادھر مارشل آرٹ کی طرح کبھی ادھر پھدک گئے، کبھی ادھر پھدک، کافی کچھ کرتے تھے، ہم دیکھتے رہتے تھے انہیں. اور انہی کے تو پہل میں بھی کچھ تھوڑا بہت کرتا ہوں ابھی اس عمر میں، میری عمر بھی 81 ہے، کچھ کم نہیں ہے، بہت پرانی کرچن ہوں، آج کا نہیں ہوں، لیکن جس حالت میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بزرگوں کا فیض، ان کی دعا، اور یہ وہ تربیت کہ بھائی کچھ تھوڑا سا اپنے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے حرکت کرو، تو یہ کرنا چاہیے، یہ واجب ہے. تو فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، یہ کھانا پینا اور سونا جو ہے اس کے اندر ترمیم ہو گئی، اتنا سو لو. ہاں قلت اختلاط مالانا وہ اپنی جگہ، خام خواہ لوگوں سے میل جول مت پڑھاؤ، خام خواہ تعلقات مت، خام خواہ لوگوں کے پاس جا کر مت بیٹھو، چلو بھائی وقت گزارنے کے لیے یہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ گئے، اس سے ملے اس سے ملے، نہیں تو ضرورتن ملو لیکن غیر ضروری طور پر. تو 4 تو یہ اصول ہیں. تو نفس سے ہمارا تو سرکش، پھر دوسرا ہے نفس سے لبوام، اس کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی ہے اور مطلوب بھی یہی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ جب غلطی کرے تو ندامت کے ساتھ اسے محسوس کر کے اور اس کی معافی مانگے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. مطلوب یہی ہے، اس لیے کہ غلطی تو ہم سے ہوگی، ہم فرشتے تو ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر جیسے ہی غلطی ہو اس کا احساس ہو، اس پر ندامت ہو، فوراً اللہ سے کی طرف رجوع ہو جاؤ، معافی مانگ لو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ ہماری طرح نہیں ہے کہ یہ بار بار معافی مانگتا ہے، روز ایسی یہی غلطی کر لیتا ہے، نہیں، وہاں یہ چیز نہیں ہے، وہ بڑے غفور رحیم ہے. تو وہاں یہ تو تصور مت کرو کہ ہماری غلطی معاف نہیں ہوتی، لیکن غلطی کی معافی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے توفیق بھی مانگ لو کہ آپ مجھے یہ توفیق دیجئے کہ یہ دوبارہ غلطی مجھ سے سرزد ہو. حضرت نے اپنے زمانے میں ایک نسخہ کیمیا کے نام سے شائع کیا ان لوگوں کے لیے کہ جو 24 گھنٹے ہر گناہ میں ملوث رہتے ہیں، کوئی بھی کام نیکی کا نہیں کرتے. تو حضرت نے ان کے لیے ایک نسخہ تیار کیا. اور نسخہ کیا تھا؟ فرمایا کہ بھائی اتنا کام کر لو کہ رات کو سونے سے پیشتر اللہ تبارک و تعالی سے مخاطب ہو جائے کہ اللہ میاں میں بہت ذلیل ہوں، کمینہ ہوں، پاجی ہوں، نالائق ہوں، سارا دن میں نے آپ کی نافرمانی میں گزار دی، اور جتنی نافرمانیاں میں کرتا ہوں ان کا اس بری طرح سے میں عادی ہوں کہ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں ان سب کی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ وہ سارے قصور میرا معاف فرما دیجئے، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ جب چاہیں مقلب القلوب ہیں میرے قلب کو، اللہ میاں کے دو انگلوں کے درمیان میں ہر ایک کا دل ہوتا ہے مومن کا، وہ چاہے ادھر کر دیں یا ادھر کر. تو یہ ایک دو منٹ کا مکالمہ اللہ میاں سے کر اور سو جاؤ. اب یہ کوئی گنہگار جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے نہیں کہ یہ معافی مانگ لیں, یہ نسخہ استعمال کر لیں, انہیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ نسخہ استعمال شروع کر دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب لے آئیں گے. لیکن حضرت یہ فرماتے تھے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کی زندگی میں انقلاب نہیں آئے, اور وہ میرا نسخہ استعمال کرتا رہا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب مرے گا تو چند گھنٹوں کا حساب دے گا. چند گھنٹوں کا کہاں, باقی تو معافی مانگتا رہا ہے وہ روزانہ, تو وہ تو اپنے حساب میں بات کرتا رہا. اب جو کچھ وقت مرنے سے پہلے کا گزرا ہے اس کا حساب دے دے گا. تو یہ تو بزرگوں کے نسخہ کیمیا ہے. میں تو بہت حضرت کا خاک پا ہوں, لیکن میں نے ایک بات اس زمانے کے لیے اس نسخے کے ساتھ تھوڑی سی ترمیم کی, اور میں نے یہ کہا کہ بھائی سونے سے بیشتر ایک دو منٹ کا یہ کام کر لو کہ اللہ جو کچھ مجھ سے غلطی دانستہ نادانستہ میرے علم میں یا آپ کے علم مجھ سے ہوئی ہیں, میں آپ سے گڑ گڑا کر اس کی معافی مانگتا ہوں, آپ اسے معاف کروا دیں. اور جتنے نیک عمل میں نے کیے وہ محض آپ کی توفیق سے کیے, میں نہیں کر سکتا تھا. تو ان کو قبول فرما کر ان سے بہتر توفیق عطا فرما دیں, بہتر عمل. اور جو کچھ نعمت عزت دولت ثروت راحت یہ ساری نعمتیں جو آپ نے مجھے عطا کی ہوئی میں ان کا مستحق ہوں, آپ نے بغیر استحقاق کے مجھے عطا کی ہوں. یہ نعمتیں میں ان کا شکر نہیں ادا کر سکتا, آپ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما کے ان نعمتوں میں خیر کے ساتھ اضافہ فرما دیں. یہ دو منٹ کا کام ہے, رات کو سوتے ہوئے کر لو تو انشاءاللہ ساری چیزوں سے محفوظ اور ساری نعمتیں زیادہ اور ساری نیکیاں زیادہ ہوتی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ نفس لوامہ بیچارہ جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اس کا احساس اس کو ہوتا. بندہ اس احساس کو مردہ کر دے تو وہ دوسری بات ہے, لیکن نفس لوامہ کی حقیقت یہی ہے. نفس مطمئنہ, تو بھائی نفس مطمئنہ کے بارے میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. یہ تو مرتے ہوئے جب آواز پڑے گی کہ یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ, تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ نفس مطمئنہ عطا فرما, کہ ہمیں اس وقت یہ آواز پڑ جائے کہ یا یہ تو نفس المطمئنہ, بس اس کی ہم دعا مانگ سکتے. اس کے علاوہ اس کا سرٹیفکیٹ نہیں. باقی بات وہی ہے جتنی میں کہہ چکا. اب تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا مانگے کہ اللہ تبارک مطالعہ ہمیں اصلاح نفس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. اللہم یا سمیع یا بصیر یا کبیر یا من لا شریک له ولا وزیر و یا خالق الشمس والقمر المنیر و یا عصمت الباعث الخائف المستجیر ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكثير دعوك دعاء الخائف الضرير ودعاء من فضت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه. اللهم يا صريخ المستشرقين ومنتهى العائزين والمفرج عن المكروبين والمربي عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين استجب دعانا استجب دعانا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر امورنا وحصل مرادنا وتمم تفسيرنا. اے اللہ ہم آپ کے بہت گنہگار بندے ہیں, ہم پر اپنے فضل و کرم کی نظر فرما, ہمارے قلوب کی اصلاح فرما, ہمیں باطنی اصلاح سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تزکیہ نفس عطا فرما دیجئے، ہمیں مقام احسان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خامیوں کو دور فرما دیجئے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما دیجئے، ہمارے روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ انہیں صراط مستقیم دکھا دیجئے، اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں انہیں نباہ والے بہتر رشتے عطا فرما دیجئے، ان کے والدین کے بوجھ کو آسان طریقے سے دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں عزت آبرو سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وسلم۔